بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين درود بيجي محمد وعلى محمد محترم سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 71 کو 71 کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پڑھنے کی سعادت حاصل کی. مشہور و معروف آیت جس میں خداوند عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ وما ارسلناک ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین صرف اس لیے کہ آپ اللہ کے مخلوق کے لیے عالمین کے لیے رحمت ہیں. خدا خود ارحم الراحمین ہے اور اس ارحم الراحمین نے اپنے رسول کو رحمت للعالمین قرار دیا. عالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے خداوند عالم کے رسول رحمت بن کر آئے. اب ان عالمین کے اندر ہم کم سے کم دو عالم کو تصور کر سکتے ہیں جو اس دنیا کے ہیں. عالم آخرت اور عالم دنیا تو ایک الگ بحث ہے جس کو خود قرآن کریم کے سورہ رحمان میں خداوند عالم نے کہا یا معشر الجن والانس اے گروہ جن اور انس اگر تم جو ہو وہ نکل سکتے ہو اس زمین سے تو نکل جاؤ. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا اگر تم اس زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو نکل جاؤ لیکن تم اس سے نہیں نکل سکتے ہو. خداوند عالم نے بیان کیا اس طرح سورہ رحمان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان میں خداوند عالم نے انسانوں اور جنات کو جو ہے وہ مخاطب قرار دیا. اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ فقط اگر ہم ان دو عالموں کی طرف بھی متوجہ رہیں کہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے بتوں کی رحمت وسیع ہے. اب یہی پر چونکہ ایک نقطہ مقصود تھا بیان کرنا جس کو بعض علماء نے بیان کیا اور وہ نقطہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے آپ کو ارحم الراحمین کہا وہ رب العالمین ہے. توجہ کیجیے گا خدا ارحم الراحمین ہے رب العالمین ہے. رسول اللہ کو خدا نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور اس میں بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے ساتھ جنات بھی شامل ہیں. یہیں سے ایک نقطہ بعض علماء نے بیان کیا کہ بس جو بعد رسول جانشین رسول ہو وہ بھی ایسا ہو کہ اس کا حکم بھی کم سے کم انسانوں کے ساتھ جنات پر تو نافذ ہو سکتا ہو. ایک ایسی شخصیت تو ہو کہ جس کے حکم کو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی طرف سے بھی قبول کیا جائے یا جو اس عالم سے واقف ہو اور ظاہر ہے اس حوالے سے جب گفتگو آتی ہے تو یہاں پر سوائے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی اور کا نام نہیں آتا. درود پڑھیے محمد علیہ وسلم. خوب خدا مند عالم نے رسول اللہ کو رحمت قرار دیا. رحمت کی بحث ایک بہت ہی خوبصورت بحث ہے. خدا مند عالم نے اپنے آپ کو رحمانیت رحیمیت کی صفت سے متصف کیا. قرآن کریم میں بھی خدا مند عالم نے بار بار اپنے نام کے ساتھ اپنی دیگر اسماء کے ساتھ رحیمیت کو خصوصی طور پر شامل کیا. مثلا تواب الرحیم. تواب کا لفظ کیا مطلب ہے؟ جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. خدا مند عالم کہتا تھا کہ انہ تواب, وہ تواب ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے, لیکن ساتھ میں اس نے رحیم کا لفظ بھی اضافہ کیا, انہ ہو تواب الرحیم. اسی طرح اس نے رؤوف کے ساتھ لفظ رحیم استعمال کیا, انہ رؤوف الرحیم. رؤوف کا مطلب محبت کرنے والا, چاہنے والا, رحیم. خدا کی یہ جو رحمانیت کی صفت ہے عزیزان محترم, خدا مند عالم کے انبیاء بھی خدا کی اس صفت رحمانیت سے خدا کو یاد کرتے ہیں. مثلا حضرت ایوب کے جو ایک نبی تھے اور بیمار پڑ گئے اور شدت کے ساتھ بیمار پڑے, اور اس کا قصہ طولانی ہے, قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس بیماری کے اندر حضرت ایوب کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ان کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ چلا گیا. چونکہ خدا مند عالم کے انتہائی شکر گزار بندے تھے, شیطان نے خدا مند عالم سے ظاہراً اس طرح سے بیان کیا جو مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت ایوب جو ہمیشہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں, شکر کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے ایوب کو نوازا بہت زیادہ ہے. ایوب کے پاس سب کچھ ہے, لہذا جس کے پاس سب کچھ ہو اگر وہ زبان سے شکر ادا کرے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. شیطان نے اس طرح سے خدا مند عالم سے کہا, اگرچہ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں کہ یہ بھی کمال ہے, کیونکہ انسان نعمتوں کی فراوانی سے مغرور بھی ہو جاتا ہے. درود پڑھیے گا محمد علیہ وسلم. بعض اوقات انسان نعمتوں کی فراوانی سے مغرور ہو جاتا ہے, بعض اوقات انسان نعمت کی فراوانی سے مستی میں چلا جاتا ہے, سمجھتا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کوئی خاص مقام رکھتا ہے جس کی بنیاد پر خدا اس کو نعمتیں دے رہا ہے. حالانکہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں اللہ کی جانب سے. خدا کی آزمائش کبھی نعمت دے کر ہے, کبھی نعمت لے کر ہے, کبھی مال فراوان کر کے ہے, کبھی مال کو تنگ کر کے, کبھی صحت دے کر ہے, کبھی بیماری دے کر ہے. خدا کی آزمائش ہے. لہٰذا حضرت ایوب کے بارے میں شیطان نے کہا خدا مند عالم سے کہ یہ جو تم پروردگار تیری بارگاہ میں پڑا رہتا ہے, حضرت ایوب پڑے رہتے ہیں, سجدے میں رہتے ہیں, شکر کرتے ہیں, ہمیشہ شکر کرتے ہیں, اس لیے کہ نعمتیں فراوان ہیں. ان کے شکر کی منزل تو اس وقت پتہ چلے گی کہ جب تو ان سے ان نعمتوں کو لے گا. روایات کے مطابق تفاصیل میں بیان کیا کہ خدا نے ایک ایک کر کے ان سے ان کی نعمتوں کو لینا شروع کیا. صحت چلی گئی, مال چلا گیا, مویشی چلے گئے, جو باغ تھا وہ چلا گیا, یہ تمام نقص جو ہے وہ چیزوں کا اندر نقص آنے لگا. اس کے باوجود حضرت ایوب کی زبان پر خدا کا شکر جاری تھا. حضرت ایوب نے شکر کے اندر کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں کی. عزیزان محترم, اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا, خدا کچھ دے تو شکر ہے, خدا کچھ لے تو شکر ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا میں لشکر دشمن کے درمیان گھرے ہوئے ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام اسی جگہ پر جو خطبہ دیتے ہیں اس میں خدا وند عالم کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ, خدا کا شکر ہے, میں اس کی حمد کرتا ہوں, احسن ثنا, بہترین ثنا کرتا ہوں. میں اور آپ بہترین ثنا کب کرتے ہیں, بہترین حمد کب کرتے ہیں, بہترین تعریف کب کرتے ہیں؟ جب ہمارے مطابق ہمیں کوئی نعمت میسر آ جائے. مثال کے طور پہ کسی اور کسی انسان کی شادی ہو, اب شادی کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد کا ہوتا ہے. ہر شادی شدہ جوڑا ہی چاہتا ہے کہ اس کو اولاد مل جائے, اور خدا مند عالم جب اس کو اولاد عطا کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں دونوں ماں باپ؟ خدا کی بارگاہ میں شکر کرتے ہیں, خدا کی بارگاہ میں تعریف کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نعمت ملی ہے. ہم اور اب معمولاً نعمتوں پر شکر کرتے ہیں, لیکن مصائب پر ہم صبر بھی نہیں کر پاتے ہیں. حالانکہ ہمیں مصائب پر صبر کے ساتھ شکر کرنا چاہیے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کو بیان کیا. رسول اللہ نے جب خطبہ دے دیا, خطبہ شعبانیہ کے نام سے جو مشہور ہے, جو ماہ رمضان کی خصوصیات کا بیان کیا ماہ شعبان میں, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ سے پوچھا, اللہ کے رسول اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ رسول اللہ نے امام علیہ السلام کو بیان کیا, صبر کے ساتھ, تقویٰ کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ اس میں روزوں کو رکھنا. اور پھر رسول اللہ تھوڑا سا غمزدہ نظر آئے. جب غمزدہ نظر آئے تو رسول اللہ سے امام علی نے پوچھا ہے, رسول اللہ کیوں غمزدہ ہے؟ کہا کہ اسی طرح کا ایک ماہ رمضان ہوگا جس میں تمہارے سر پہ ضربت لگے گی اور تمہارے سر سے خون بہے گا اور تمہاری شہادت ہوگی۔ امام علی نے رسول اللہ سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی ایمان کی، میں کس طرح سے ہوں گا؟ افی سلامت من دینی، میں اپنی سلامتی پر ساتھ ہوں گا؟ رسول اللہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ پوچھا کہ اے علی، اس پر تمہارے صبر کی کیفیت کیا ہوگی؟ ظاہراً بعض مورخین نے ایسے نقل کیا کہ امام علی نے جواب دیا، اللہ کے رسول، وہ صبر کا نہیں، وہ شکر کا مقام ہوگا، کیونکہ خدا بند عالم کی راہ میں، اس کی محبت میں، اس کا دشمن میرے سر پہ ضربت لگائے گا۔ بس توجہ کیجیے گا، حضرت ایوب بیمار ہوئے، شدت کے ساتھ تمام چیز ایسے ایسے جانا شروع ہو گئی۔ یہاں پر بھی حضرت ایوب نے جو خدا کو پکارا، جو قرآن کریم میں آیا، ربی انی مسنی الضر، اے میرے پروردگار، مجھے مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، میرے ساتھ چپک گئی ہیں، اس طرح سے اس کا شاید ترجمہ کیا جا سکے، مسنی یعنی مس کر گئی، یعنی میرے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک بیماری، ایک مشکل ختم ہوتی ہے، دوسری مشکل آتی ہے، دوسری مشکل ختم ہوتی ہے، تیسری آتی ہے، ربی انی مسنی الضر، اے میرے پروردگار، مجھے ان مشکلات نے گھیر لیا ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی رحم کھانے والوں میں سب سے زیادہ رحم کھانے والا ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی ذہن رکھیں کہ انسان صبر و شکر کے ساتھ خدا مند عالم کی جانب سے آئے ہوئے امتحان کو گزارے، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ کرنے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ خدا ہی انسان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ خدا نے کہیں بیان نہیں کیا کہ جو مشکل آ جائے اس کے اندر اپنے ہونٹوں کو سین لو، زبان کو بند کر لو اور اس کو صبر سے گزارو۔ خدا کہہ رہا ہے صبر سے گزارو، لیکن مجھے پکارو۔ میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ حتیٰ یہ خود پکارنا تمہاری اس مشکل میں کمی کا سبب بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب کسی طاقتور کو، اور وہ طاقتور بھی وہ ہو جو مہربان ہو، رحم کھانے والا ہو، محبت اور عنایت کرنے والا ہو، جب کوئی انسان اپنی مشکل میں اسے پکارتا ہے، اس کو اپنی مشکل بتاتا ہے، تو بیان کرنے سے ہی درد آدھا ہو جاتا ہے۔ بالکل ویسے جیسے بچے کو چوٹ لگی ہو اور بچہ تیزی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے، باہر تکلیف کی شدت میں آتا ہے، باہر سے آتا ہے، تکلیف کی شدت ہے، چوٹ ہے، اس کا احساس ہے، لیکن گھر میں آتے ہی جب ماں کی آغوش میں جا کر سر رکھتا ہے، اس کی گویا تکلیف آدھی ہو چکی ہوتی ہے۔ ماں نے درد کی کمی کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا، ماں ڈاکٹر تو نہیں ہے، ماں اس چیز کا علاج تو نہیں کر رہی، لیکن چونکہ ماں کی شفقت بھری آغوش ہے، یہ شفقت اور محبت کے ساتھ اتصال خود درد میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ خدا مند عالم سب سے زیادہ شفیق ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے۔ لہذا خدا کہہ رہا ہے مشکل میں آؤ، صبر کرو، تحمل کے ساتھ اس مشکل کو گزارو، لیکن مجھ سے بیان کرو اپنی مشکلات کو۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ لہذا خدا کے صفات میں رحم ایک اہم ترین صفت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ایوب نے پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے پروردگار، میرے ساتھ مشکلات ہیں، مشکل نے گھیر لیا ہے، مگر تو رحم کھانے والوں میں سب سے زیادہ رحم کھانے والا ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی انسان سجدے میں سر رکھ کر خداوند عالم کو سات مرتبہ پکارے، یا ارحم الراحمین، ترجمہ اے رحم کھانے والوں میں سب سے زیادہ رحم کھانے والا، اے سب سے زیادہ رحم کھانے والے، یا ارحم الراحمین، سات مرتبہ سجدے کے اندر سر رکھ کر خدا کو پکارے، روایت ہے کہ ساتویں مرتبہ کے بعد خدا کی جانب سے اس بندے کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے، یا عبدی، اے میرے بندے، انا ارحم الراحمین، میں رحم کھانے والوں میں سب سے زیادہ رحم کھانے والا ہوں۔ سل حاجتک، تو نے مجھے سات مرتبہ رحمانیت اور رحیمیت کی صفت کے ساتھ پکارا، سل حاجتک، اپنی حاجت بیان کر تاکہ میں تیری اس حاجت کو روا کر سکوں۔ درود پڑی محمد والے محمد۔ خدا کی رحمت کے ساتھ انسان کی زندگی آسودہ ہے، خدا کی رحمت کے احساس کے ساتھ انسان کی زندگی آسودہ ہے۔ جو خدا کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے اس کو گمراہ کہا گیا ہے۔ ہم اور آپ سورہ رحمان، سورہ توحید کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستے پر رکھ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، نہ ان پر کہ جن پر تیرا غضب ہو، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ خدا کی رحمت سے مایوسی گمراہی کا ایک نتیجہ ہے. جو گمراہ ہوتا ہے وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. اس کو کس طرح سے بیان کروں؟ حضرت ابراہیم کے پاس ملائکہ آئے. کیوں آئے؟ حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت لوط بھی موجود ہیں. حضرت لوط کی قوم کی فساد برائی آپ کے ذہن کے اندر ہوگا, قرآن میں بیان کیا گیا. یعنی اپنے زمانے میں مردوں پر اکتفا کرتے تھے, ہم جنس گرائی تھی ان کے اندر, اتنا شدید عمل انجام دیتے تھے. خداوند عالم نے ان کی جو مہلت تھی اس کے مطابق ان کو مہلت دی. اس کے بعد جب ان کی مہلت تمام ہوئی, خدا نے عذاب کے لیے ملائکہ کو بھیج دیا. فقط اس چیز پر بیان کر رہا ہوں, یہ مقصود حضرت لوط کا قصہ بیان کرنا نہیں تھا, لیکن آگے بات تو بیان کر رہا ہوں. یہ برائی معاشرے کے اندر موجود ہے. اپنے بچوں کو بچا کے رکھیے. اس وقت جو ماحول ہے وہ بہت خراب ہے. اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے. بعض چیزیں اس سے پہلے کہ معاشرہ آپ کے بچوں کو سکھائے, آپ اپنے بچوں کو مثبت انداز میں چیزوں کو سکھا کر اس سے بچنے کے راستے بھی سکھا دیجئے. آپ ان چیزوں میں شرما حضوری میں رہیں گے, دوسرا آپ کے بچوں کو غلط طریقے سے سکھا کر کسی اور سمت لے جائے گا. اس وقت جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے آپ کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے, غیر محسوس طریقے سے ان کی پسند کو بنایا جا رہا ہے. آپ کے بچوں کے سامنے چیزوں کو رکھ کر ان کی پسند میں لایا جا رہا ہے. بچے ان چیزوں کو پسند کرنے لگتے ہیں, اس کے بعد وہ سمت میں نکل جاتے ہیں. حضرت لوط کی قوم اس برائی کی طرف پڑی ہوئی تھی. خدا نے عذاب کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا. حضرت یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے. حضرت ابراہیم بڑھاپے میں آ چکے تھے, ابھی ان کے یہاں ولادت نہیں ہوئی تھی. روایت میں بیان کیا گیا کہ تقریباً حضرت ابراہیم کو 100 سال بعد اولاد ملی ہے. 100 سال کی عمر میں ہو چکے تھے, بڑھاپا آ چکا تھا. آگے کیا ہے تو یہی ہے, جب یہ حضرت لوط پر عذاب لانے والے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو ان فرشتوں کو دیکھ کر حضرت ابراہیم کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک خوبصورت شکلوں میں آئے تھے, انسانی شکلوں میں آئے تھے. اور حضرت لوط کی قوم کی خصوصیات میں نے آپ کو ہم نے بیان کر دی. اور ایسا ہی ہوا, جب حضرت لوط کے پاس یہ فرشتے آئے تو حضرت لوط کی قوم کے افراد حضرت لوط کے پاس آئے کہ ان آنے والے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو. حضرت لوط نے وہاں پر ان کو برا بلا کہا اور کہا کہ خوف خدا کرو. جب یہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے, حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تمہارے آنے سے خوف محسوس ہو رہا ہے, میں تھوڑا خوف زدہ ہوں کہ تم کیوں آئے ہو. چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم لوط کی قوم پر عذاب کرنے آئے. اس سے پہلے کہ وہ یہ بیان کرتے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو ایک غلام, غلام سے مراد یعنی بچے کی, ہم تمہیں ایک بچے کی بشارت دینے آئے ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں بہت محترم ہے, جو علیم ہے. ان بشرناک بغلام علیم, ہم آپ کو ایک جاننے والے عالم بچے کی بشارت دینے آئے. یہاں حضرت ابراہیم نے پلٹ کر کہا تم مجھے بشارت دے رہے ہو جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, بڑھاپے میں اولاد کب ہوتی ہے. یہاں پر ان آنے والے ملائکہ نے کہا کہ ہرگز خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے پلٹ کر کہا قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الظالمون, کہ میں خدا کی رحمت سے مایوس ہرگز بھی نہیں ہوں, اس لیے کہ خدا کی رحمت سے فقط گمراہ مایوس ہوا کرتا ہے. میں گمراہ نہیں ہوں, میں خدا کی زمین پر اس کا نمائندہ ہوں, میں خدا کی زمین پر ایک نبی ہوں اس کی جانب سے. مایوس خدا کی رحمت سے نہیں ہوں. کس چیز کی نسبت میں نے کہا, تفسیر کے الفاظ کو تھوڑا کھول کے بیان کر رہا ہوں, کہ کس چیز کی نسبت میں نے کہا کہ اب بشارت دے رہے ہو جبکہ میں بوڑھا ہوں؟ ظاہری اعتبار سے بڑھاپے میں اولادیں نہیں ہوا کرتی. اس ظاہری اعتبار کو دیکھ کر میں نے کہا کہ اس بڑھاپے میں تم خبر دے رہے ہو. توجہ کی آپ نے, خدا کی رحمت سے مایوسی گمراہی کا نتیجہ ہے. درود پڑھی محمد والے محمد پر. عزیزوں, خود قرآن کریم میں سورہ زمر میں خدا نے بیان کیا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا, اپنے نفس کو پامال کر دیا, اپنی حقیقت کو پامال کر دیا. جس جگہ کے لیے خدا نے خلق کیا تھا اس جگہ تک توجہ نہیں کر پائے, خدا کی صفات کا مظہر بن کے زمین پر آئے تھے, اپنے نفس کو پامال کر دیا, آلودہ کر لیا, گھرا اپنے نفس کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا. لا تقنطوا, یعنی پہلے خطاب کر رہا ہے وہ لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا, اپنے اوپر خطا کر دی, فاسد کر دیا اپنے آپ کو. اس کے بعد اگلے ٹکڑے میں کہہ رہا ہے لا تقنطوا, ٹھیک ہے تم نے یہ کام کیا ہے, مایوس مت ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کس سے مایوس نہ ہو؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, یعنی پروردگار میں کسی چیز سے مایوس نہ ہوں تیرے ہوتے ہوئے. خدا کا جواب ہے کہ نہیں, ہرگز مایوس نہ ہو, کیونکہ تمہارے پاس مجھ جیسا پروردگار موجود ہے جو ارحم الراحمین ہے, رحم کھانے والا ہے. عزیزان محترم، خدا کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کھانے والا ہے، خدا کی رحمت کتنی زیادہ ہے. قرآن کریم میں جا بجا تذکرہ ہے خدا کی رحمت کا، توجہ کیجئے گا. خدا کی رحمت کتنی کہ خدا حتیٰ اپنے بارگاہ سے فرعون جیسے کو جانے پر آمادہ نہیں ہے کہ وہ چلا جائے. یہ میں نے شاید پچھلے سال بھی یہاں پچھلے سالوں میں پڑھا تھا، تذکرہ ہے قرآن کا، تکرار آپ کے سامنے کر رہا ہوں. جب خدا نے حضرت موسیٰ اور جناب ہارون کو بھیجا، اذهبا الى فرعون انه طغى، اے فرعون، اے ہارون جاؤ فرعون کی طرف، اے موسیٰ، اے ہارون جاؤ فرعون کی طرف. انه طغى، اس نے سر بلند کیا، طغیان کیا، سرکشی کی ہے. اب فرعون کے تمام مظالم آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، بچوں کا قاتل ہے، فساد کر رہا ہے، ساری چیزیں. خدا بھیج رہا ہے کہ جاؤ تبلیغ کرو، اس کے پاس جاؤ. انہ تغا، کہ اس نے طغیان کیا ہے، سرکشی کی ہے، خدا کے مقابلے پر آیا. اس نے کہا تھا نا، نہ ربکم الاعلی، میں تمہارا بہترین پالنے والا ہوں، سرکشی تھی. خدا نے کہا جاؤ، لیکن کیا کرو؟ فقول له قولا لینا، اس سے جانے کے بعد انتہائی نرمی اور ملائمت سے بات کرنا. کس سے؟ فرعون سے. کس سے؟ بچوں کے قاتل سے، فساد پھیلانے والے سے. پروردگار، تو اس سے نرمی سے بات کرنے کی بات کر رہا ہے؟ خدا کہے گا ہاں. کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشا، شاید تمہارے نرم لہجے کو دیکھ کر، تمہارے نرم لہجے کی تبلیغ کا اثر اس پہ یہ پڑے کہ وہ اللہ کی جانب پلٹ آئے. آپ سوال کریں خدا سے، خدایا تو اس فساد کے باوجود فرعون کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے پہ تیار ہے؟ خدا کا جواب آئے گا ہاں میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. ارم الرائے میں ہوں. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، پروردگار ان ماؤں کا کیا ہوگا جن کے بچے مار دیے گئے؟ کتنے نام بچوں کو اس نے مروا دیا، ہوا ظلم ہوا. میں جواب دوں، خدا کی طرف سے شاید یہ جواب آئے کہ تم ادھر کی پرواہ نہ کرو، ان کی ماؤں کو راضی کرنا میرا کام ہے. چونکہ وہ عالم آخرت میں آ چکی ہیں، عالم آخرت میں جو کچھ ہے میرے پاس ہے، اس دنیا میں جو کچھ تھا میرے پاس تھا، یہ آزمائش کی جگہ تھی. تم ادھر کی فکر نہ کرو، میں ان کی ماؤں کو اتنا عطا کر دوں گا کہ وہ اس غم کو بھول جائیں گی کہ ان کا بچہ اس راہ میں مظلومانہ طور پہ مارا جائے. درود پڑھی محمد والے محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعجل. بس توجہ کیجیے گا جناب، خداوند عالم ارحم الراحمین ہے، خداوند عالم سب کو بخشنے کے لیے تیار ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے. روایت سیریسلی بیان کیا گیا کہ خدا کی رحمت سے سوال کرو، خداوند عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہو. خدا کی رحمت سے فقط گمراہ مایوس ہوتا ہے، جو راستے سے بھٹک گیا ہو. امام علی علیہ السلام جو دعائے کمیل کا آغاز کر رہے ہیں، وہ کس جملے سے کر رہے ہیں؟ اللہم انی اسألوکا، کس چیز سے کیا؟ خدا کی تمام صفات امام علی کے مد نظر ہوں گی، تمام چیزوں کو امام علی جانتے ہیں، خدا کی قہاریت، خدا کی جباریت، خدا کی قدرت، خدا کی سلطنت، خدا کا علم. لیکن امام علی علیہ السلام جو دعا کرنے بیٹھے ہیں، چونکہ دعا بہت اہم ہے، اس کے مطالب بہت اہم ہیں، اس کے اندر اپنی خطاؤں کے اعتراف کے بعد خدا کی بخشش، رحمت، خدا کا عشق، خدا کی قربت کی منازل طے ہوئی ہیں، جس کو امام خمینی نے بیان کیا تھا کہ دعائے کمیل انسان سازی کا کارخانہ ہے. ایک ایسی تعلیم ہے دعائے کمیل کہ انسان اس کے سائے میں اگر زندگی گزارے تو لا محالہ انسان بن کر ہی نکلے گا. ایسے الفاظ ہیں اس کے اندر، اگر توجہ سے انسان پڑھ لے. اور اسی دعائے کمیل کا آغاز امام علی، خدا علیم ہے، عالم ہے، مگر علم سے نہیں کر رہے، حکمت سے نہیں کر رہے، قدرت سے نہیں کر رہے، جباریت و قہاریت سے نہیں کر رہے. پہلا جملہ امام کا کیا ہے؟ اللہم انی اسألوکا برحمتک التی وسعت کل شے، پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تیری اس رحمت کے سائے میں کہ جو ہر شے پر چھائی ہوئی، تیری اس رحمت کے سائے میں جو ہر شے پر چھائی ہوئی ہے، حتیٰ جو چیز بیان کی گئی اس کے مطابق حتیٰ خدا کے غضب کے اوپر بھی اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے.
خدا کی غضب پر بھی اس کے لیے عمل چاہیے. بس توجہ کیجیے گا عزیزوں, خدا بند عالم نے رسول اکرم کو رحمت للعالمین قرار دیا. یہ رحمت اتنی خوبصورت شے ہے کہ خدا بند عالم کی بارگاہ میں رسول اللہ کی برجستہ صفات میں سے آپ رحمت ہیں کائنات کے لیے, عالمین کے لیے رحمت ہیں. عزیزوں بس اسی اعتبار سے ہم نے چونکہ اس عنوان کو آپ کے سامنے اسی لیے رکھا تھا, ماہ رب الاول کے ایام مجالس ہیں, رسول اللہ سے متصف ہیں یہ ایام, لہٰذا رسول اللہ سے ہمیں کچھ سیکھتے بھی آگے بڑھنا ہے. پہلے دن اخلاق پر بات کی تھی ہم نے آپ کے سامنے, آج رحمت للعالمین کے ماننے والوں کو خود اپنی زندگیوں میں کیسا ہونا چاہیے, اپنی زندگیوں میں رحمت للعالمین کے ماننے والوں کو خود رحمت ہونا چاہیے, خود رحمت ہونا چاہیے. یہ رحمت کہاں ہونی چاہیے؟ اس کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے, گھر سے ہونا چاہیے. اگر ایک باپ کی صورت میں ایک انسان موجود ہے, خداوند عالم نے اس کو باپ بنایا, اپنی اولاد کے لیے اس کو رحمت ہونا چاہیے. تربیت کرنی ہے اولاد کی, تعدیب کرنی ہے جہاں پر ضرورت ہے, تنبیہ کرنی ہے جہاں ضرورت ہے, لیکن اس کے باوجود رحمت کے ساتھ کرنی ہے. توجہ کیجیے گا. اسی طرح اگر ایک شوہر ہے اپنی زوجہ کے لیے رحمت بن کر کام کرے. کل آپ نے ہم نے بیان کیا, وہ جو حدیث بیان کی تھی کہ برکت کو چھیننے والی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے, برے الفاظ. من فحش علی اخیہ المسلم نزع اللہ البرکت من رزقہ, جو اپنے برادر مسلم کو اپنے دوسرے انسان کو برا بھلا کہے, خدا اس کے رزق برکت کو چھین لیتا ہے. یہاں فقط برادر مسلم سے مراد گھر سے باہر کے افراد نہیں ہیں, گھر کے افراد اس میں شامل ہیں, زوجہ اس کے اندر شامل ہے. اپنے جھگڑوں کے اندر تیش میں آ کر بیوی کو کوئی ایسی بات کر دی جائے جو ناگوار ہو, اس کے ماں باپ کے اوپر کوئی الزام لگا دیا جائے, کوئی باتیں کر دی جائیں, یہ غلط ہے. اسی طرح بیوی یہ کام کرے, یہ غلط ہے. لہذا رحمت اپنے گھر سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے بچوں کے اوپر, اپنے عزیزوں کے اوپر. عزیزوں ہم رب خدا کی رحمت سے سوال کرتے ہیں. یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے آپ کی زحمت کو تمام کروں, چند چیزیں ایسی ہیں جو خدا کی رحمت کو حاصل کرنے کا سبب بنتی ہیں. ان چند چیزوں کو آج سیکھ لیتے ہیں. جیسے کل ہم نے برکت کو دور کرنے والی چیزوں کے بارے میں سیکھا, تو وہ چیزیں جو برکت کو انسان کی زندگی سے لے جاتی ہیں کل بیان ہوا, آج وہ چیزیں جو انسان کی زندگی میں رحمت لے کر آ سکتی ہیں, چند چیزیں ان کو بیان کرتے ہیں. درود پڑی محمد والے محمد پر. پہلی چیز کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم کی رحمت انسان پر نازل ہوتی ہے, امام علی نے بیان کیا, اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء, یعنی رحمت سے سوال کرنا ہے. خدا کی رحمت یعنی عزت, پہلے اس کو سمجھ لیجیے. جو خدا کی رحمت کے سائے میں چلے گا اس کو عزت میسر آئے گی, جو خدا کی رحمت کے سائے میں چلے گا اس کو عافیت نصیب ہوگی, جو خدا کی رحمت کے سائے میں چلے گا خداوند عالم اس کے امور کی دیکھ بھال کرے گا. خدا بند عالم اپنی رحمت کے سائے میں چلنے والے کو اس کے حال پر نہیں چھوڑے گا. کل کی روایت آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اگر انسان فحاشی کرے گا, برے الفاظ استعمال کرے گا, خدا اس کے رزق کی برکت بھی لے لے گا, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا, اس کے حال پر چھوڑ دے گا. اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے کہ خدایا مجھ کو میرے حال پہ مت چھوڑنا. خود پہلی چیز جو رحمت کا سبب بنتی ہے وہ حدیث میں سے بیان کی گئی, الراحمون یرحمہم اللہ, جو خود رحم کھانے والے ہیں خدا ان پر رحم کھاتا ہے, جو خود رحم کھانے والے ہیں. ابھی اس کو بیان کرتا ہوں واقعات سے آپ کے سامنے. الرحمون یرحمہم, جو رحم کھانے والے ہیں ان پر رحم کیا جاتا ہے. پھر آگے اگلا جملہ بیان کیا گیا, ارحمو علی من فی الارض, تم جو زمین پر ہے اس پر رحم کھاؤ, یرحمکم من فی السما, تم پر وہ رحم کھائے گا جو آسمانوں میں موجود. تم زمین پر اللہ کی مخلوق پر رحم کھاؤ, آسمان والا تم پر رحم کھائے گا. آسمان والا, اس کے بارے میں ایک قصہ اسی روایت کے ذیل میں ناصر رفیع صاحب نے بیان کیا. حضرت موسیٰ خدا بند عالم کے برجستہ انبیاء میں سے تھے, اولو العزم انبیاء میں سے تھے. حضرت موسیٰ کے کاموں میں سے جو کام تھا, جو حضرت شعیب کے پاس جا کے انہوں نے انجام دیا تھا, اور جب وہاں پہنچے 8 سال کے لیے ان کی خدمت کی, اس کو 10 سال تک تمام کیا, کام کیا تھا, گلے بانی تھا, یعنی گوسفن یعنی بکریوں کو چرانا, بھیڑ بکریوں کو چراتے تھے. حضرت موسیٰ اتنے مہربان تھے کہ ایک مرتبہ ایک بھیڑ کا بچہ بھاگا ان کے ہاتھ سے نکل کر, کبھی پہاڑ میں ادھر چھلانگ لگا رہا ہے, کبھی ادھر چھلانگ لگا رہا ہے, کبھی ادھر چھلانگ لگا رہا ہے.
اب اگر یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا شخص ہو کہ جس نے یہ کام کیا اور فارمنگ کی ہوگی تو شاید اس کا اندازہ ہوگا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ جانور کو سنبھالنا وہ کرنا، مخصوصاً جب آپ اس جانور کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہے، وہ آپ کے ہاتھ سے بھاگ رہے آگے آگے، اب بھیڑ کا بچہ بھاگ رہے آگے آگے. تھوڑی دیر بعد بہرحال حضرت موسیٰ نے اس بچے کو پکڑ لیا، اس بھیڑ کے بچے کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد حضرت موسیٰ نے اس کو اپنے آغوش میں رکھا، آغوش میں رکھنے کے بعد اس کے سر پر اپنے ہاتھ کو پھیرا، ہاتھ کو پھیرنے کے ساتھ ساتھ کچھ جملے کہے، کہے کہ تو بلا وجہ میں فرار اختیار کر رہا تھا، تو نے خود کو بھی تھکایا مجھے بھی تھکا دیا، جبکہ میں تو تیرے چارے کا اہتمام کر رہا تھا، میں تو تیرے ساتھ شفقت سے پیش آ رہا تھا. توجہ کیجیے گا، یعنی ظاہراً اس روایت کے اندر کیا چیز ہے نکتہ، کہ ایک جانور کی وجہ سے وہ تھک گئے مگر اس پر کوئی سختی نہیں کی، اس کے ساتھ بھی محبت بھرے جملوں کا استعمال ہے. یہاں خدا کی جانب سے ایک ملک آیا، آنے کے بعد کہا موسیٰ اللہ کی جانب سے پیغام ہے کہ ہم نے تمہیں نبوت کے لیے چنا ہی تمہاری اس رحمانیت صفت کی وجہ سے، کہ تمہارا دل اتنا رحم دل ہے، تم حتیٰ ایک جانور کے ساتھ ایسے نوازش کرتے ہو. اس واقعے کو سن لیا آپ نے. اب یہاں پر ایک نقطہ دینا چاہوں گا عزیزان محترم، جس طرح یہ بھیڑ کا بچہ ایک نبی کے ہاتھ سے بھاگ رہا تھا، نبی اس کی تربیت کرنا چاہتا تھا، اس کی پرورش کرنا چاہتا تھا، وہ بچہ بھاگ رہا تھا، نکل رہا تھا اپنی طبیعت کے مطابق، اور اس کے بعد ایک وقت وہ بچہ جب ہاتھ میں آیا تو حضرت موسیٰ نے مارا پیٹا نہیں، سختی نہیں کی، برے الفاظ نہیں استعمال کیے، ابھی بھی نوازش اور محبت سے پیش آئے. اسی طرح جب والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بچے بعض اوقات ہاتھ سے بھاگتے ہیں، بچے بعض اوقات نکلتے ہیں، بچوں کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ادھر بیٹھ کر جو تربیت کی باتیں ہو رہی ہیں یہ تو پرانی باتیں ہو رہی ہیں، چونکہ والدین بچوں کے مطابق اپڈیٹڈ نہیں ہوتے، معاشرے کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے. ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جیسے انبیاء کی ذمہ داری ہے، انبیاء جانوروں کے ساتھ رحم کرتے تھے، رحم دلی سے پیش آتے تھے، جب ہاتھ میں آ گیا سختی نہیں کی. یہی تربیت کا بنیادی نقطہ ہے کہ بچے کی جب بھی تربیت کریں انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ تربیت کریں، جب بھی تربیت کریں. قرآن کریم میں حضرت لقمان کے بارے میں آیا، حضرت لقمان کے بارے میں اس آیت کو نقل کرتے ہوئے آغا محسن قرآتی نے کہا کہ وہ اپنے بچے کو نصیحت کرتے تھے، وَهُوَ يَعِظُهُ، حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت واز کرتے رہتے تھے. مطلب ایک دفعہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، والدین تھوڑا تھک جاتے ہیں، ہم نے اس کو سمجھا دیا، نہیں سمجھ میں آیا جہنم میں جائے، جو کرنا ہے کرے، اس طرح ہو جاتا ہے، والدین بعض وقت غصے میں آتے ہیں. حضرت لقمان کی خصوصیات یہ تھیں کہ ان کو تربیت اولاد کے حوالے سے بیان کیا، خدا و تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے تھے، لفظ کا استعمال کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو واز کرتے تھے، یہاں پہ مضارے کا صیغہ استعمال ہوا. آغا قراتی نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ کا عمل نہیں تھا، بار بار آواز کرتے تھے، بار بار نصیحت کرتے تھے. جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جملہ کہا، کیوں ضرورت ہے بار بار سمجھانے کی؟ اس لیے کہ آج کے دور میں یہ سوشل میڈیا آپ کے بچے کو روز آنا برائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ ایک دفعہ کے سمجھانے سے نہیں کہہ سکتے کہ بچے کو سمجھایا تھا نہیں سمجھ میں آیا جہنم میں جائے، نہیں کہہ سکتے. آپ کو ہمدرد بن کر اپنے بچے کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس بچے کا ہمدرد بننا ہے، جیسے موسیٰ ہمدرد تھے حتیٰ جانوروں کے ساتھ. خدا نے کہا موسیٰ اسی لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے نبوت کے لیے کہ تمہارے اندر یہ ہمدردی پائی جاتی ہے. درود پڑے محمد والے محمد. ارحموا علی من فی الارض، تم رحم کھاؤ اس کے اوپر جو زمین کے اوپر ہے، خدا آسمان والا تم پر رحم کھائے گا. دوسرا واقعہ سن لیجیے، حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر، امام مولا متقیان کے داماد، کتنا بڑا شرف ہے عبداللہ کے لیے، مولا متقیان کے داماد ہیں، جناب زینب کے شوہر ہیں، انتہائی مالدار انسان تھے، تاجر تھے، مالدار تھے. مالدار ہونے کے پیچھے بھی ایک داستان ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے. یعنی داستان یہ ہے کہ وہ بچے تھے، چھوٹے تھے کہ ان کے والد کی شہادت ہو گئی تھی. رسول اللہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ رسول اللہ بچوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ اس زمانے میں جب وہ بچے تھے اپنے والد کی شہادت کے بعد، چھوٹے چھوٹے کھلونوں کو بنایا کرتے تھے اور اس کو بیچا کرتے تھے، مٹی کے کھلونے. ایک مرتبہ رسول اللہ آئے، آنے کے بعد بیٹھے اور پوچھا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ مٹی کے کھلونے بنا رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو بیچتا ہوں، ان کے بچپنے کی بات. رسول اللہ نے یہاں ان کو دعا دی، خدا وند عالم تمہارے رزق اور کاروبار میں برکت عطا کرے. اب آپ سوچ لیجئے کہ جس کے ساتھ رسول اللہ کی دعا شامل ہو جائے تو اس کو خدا کتنا عطا کرے گا. اسی لیے روایات میں ہے کہ حضرت عبداللہ انتہائی مالدار انسان تھے. حتیٰ میں نے جو کل کتاب کے اندر پڑھا اگر ناصر رفیع کی کتاب کے اندر, اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ کے ساتھ شراکت داری کے اوپر لوگوں میں جھگڑا ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ رسول اللہ کی دعا چل رہی ہے. جس کام کو جب کہا جاتا ہے نا کہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا ہو جایا کرتے تھے, یہ حضرت عبداللہ کے ساتھ خصوصیت تھی چونکہ رسول اللہ کی دعا تھی. لہذا لوگ ان کے ساتھ پارٹنر بننے کے لیے, بزنس پارٹنر بننے کے لیے مسابقہ کیا کرتے تھے, لڑائی کیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ پارٹنر بن جائیں, ہمیں اپنا پارٹنر بنا لیں, چونکہ برکت تھی ان کے رزق میں. یہی عبداللہ جب جوانی میں آ گئے, قصہ کس پہ سنا رہا ہوں, جو رحم کھائے گا زمین والوں پہ خدا اس پہ رحم کھاتا ہے. ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک غلام ہے کہ جو ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے ایک کتا بھی بیٹھا ہوا ہے اپنی ٹانگوں کو نیچے رکھ کر. یہ غلام کھانے کے لیے روٹی نکالتا ہے اور کتا اس کی طرف دیکھ رہا ہے, اس غلام نے اپنی روٹی اس کتے کے سامنے ڈال دی. حضرت عبداللہ جو مالدار ہیں تاجر ہیں یہ دیکھتے ہیں, عمل ہوتا ہوا انجام دیتے دیکھتے ہیں. کتا پوری روٹی کھا لیتا ہے, غلام دوبارہ روٹی نکالتا ہے اور وہ کتا دوبارہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور دوبارہ یہ غلام دوسری روٹی بھی اس کے سامنے ڈال دیتا ہے. سکون سے بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد تیسری روٹی, ظاہراً غلام کے پاس تین روٹیاں ہوتی ہیں, تینوں روٹیاں اسی طرح ہوتا ہے, کتا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, غلام اس کے سامنے روٹی ڈالتا ہے, کتا تینوں روٹی کھا جاتا ہے. اس کے بعد غلام اپنے اس دسترخوان کو سمیٹتا ہے اور اٹھنے لگتا ہے. عبداللہ, جناب عبداللہ یہاں پر آ جاتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے عمل کو بغور دیکھا ہے, تمہارے پاس تین روٹیاں تھیں, تم نے نکالی, پہلی روٹی دے دی اور اس کے بعد دوسری تیسری بھی دے دی, تم چاہتے تو نہ دیتے. اس غلام نے جواب دیا, جناب عبداللہ مجھ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ خدا کی ایک مخلوق میرے سامنے بھوک کے عالم میں ہو, میری جانب ایک امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہو اور میں اپنا پیٹ تو بھر لوں اس کے پیٹ کو خالی چھوڑوں. یہ غلام کی معرفت ہے. یہ غلام, حضرت عبداللہ نے کہا تم نے یہ بہترین کام کیا. اب کیا ہوا, خدا نے کیا کہا, تم زمین والوں پہ رحم کھاؤ, آسمان والا تم پہ رحم کھائے گا. حضرت عبداللہ نے اس عمل کو دیکھا, جس باغ کے کنارے وہ بیٹھے ہوئے تھے اس باغ کے مالک کے پاس گئے, کہا کہ میں باغ تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ کو وہ باغ بیچا گیا. اس غلام کے مالک کے پاس گئے, کہا میں تجھ سے اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں, قیمت دی, اس غلام کو خریدا. غلام کو خریدنے کے بعد اس کو باغ میں لے کر آئے اور لانے کے بعد کہا کہ آج سے یہ باغ تیری ملکیت ہے, تو اپنی آزاد زندگی کو اس باغ کے ذریعے سے آگے بڑھا. جو کچھ روایات میں ہمیں بتایا گیا وہ حقیقت ہی ہیں. تم زمین والوں پر رحم کھاؤ, آسمان والا تم پر رحم کھائے گا. کس نے حضرت عبداللہ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ وہ اس غلام کو اس غلامی سے نجات دیں؟ وہ فقط غلامی سے نجات دے دیتے, اس کو خریدتے نہیں. یہ اس قابل ہے کہ یہ کسی کی نوکری نہ کرے بلکہ آزاد زندگی گزارے. کیوں؟ کیونکہ اس کی روح آزاد ہے. توجہ کیجئے گا, اس کی روح بلند ہے, وہ اپنی اسیر نہیں ہے. حتیٰ اس نے اپنی روح کو اپنے شکم کا اسیر نہیں بنایا. اپنے شکم کا اسیر ہوتا تو اس جانور کو بیٹھا ہوا دیکھتا رہتا, خود کھا لیتا. نہیں, یہ اتنا آزاد, اتنا جوان مرد ہے کہ اس نے اپنے آپ کو شکم کا اسیر بھی نہیں بنایا. لہذا اس کا تقاضا ہے کہ اس کی روح کو, اس کے جسم کو بھی آزاد کیا جائے, اس کو غلامی سے نجات دی جائے اور اس کو ایک کاروبار پہ کھڑا کیا جائے تاکہ یہ اپنے کاروبار کے ذریعے سے زندگی گزار رہا. تم زمین والوں پہ رحم کھاؤ, آسمان والا تم پہ رحم کھائے گا. یہ روایت عزیزان مولانا, توجہ کیجیے گا, پہلی چیز خدا بند عالم کی رحمت کو اپنی طرف لانے کے لیے یہی ہے کہ خدا کی مخلوق پہ رحم کھاؤ. توجہ کیجیے گا, مخلوق کا لفظ ہے اور اس مثال میں میں نے آپ کو ایک حیوان کی مثال دی ہے. اس مثال کے اندر جتنا ہو سکے, جیسے مثال کے طور پر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, ہم بعض اوقات دین کے احکام کو بڑی بڑی چیزوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً بڑی چیزیں اپنی جگہ ہیں, ان کی اپنی اہمیت ہے, لیکن عزیز خدا بند عالم چونکہ ارحم الراحمین ہے, وہ ہمارے نقائص سے واقف ہے چونکہ بنانے والا وہی ہے, لہٰذا وہ رحمانیت کے ساتھ ہم سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قبول کر لیتا ہے. اب کیا کریں؟ مثال کے طور پر خدا کی مخلوق پر رحم کھاؤ، کیا رحم کھاؤ؟ خوب گرمی کے ایام ہیں، کچھ مت کیجیے، اپنے گھر کی چھت کے اوپر، گھر کے صحن کے اندر پانی کا ایک پیالہ بھر کے رکھ دیجیے کہ کوئی بھی اڑتا ہوا پرندہ آئے پیاس کے عالم میں، اس پر بیٹھ کر اپنی چونچ سے پانی کے دو قطرے پی لے، یہی آپ کی بخشش کا سبب بن سکتا ہے، خدا اسی کو قبول کر سکتا ہے۔ خوب ارحم الراحمین ہے وہ، توجہ کیجیے گا، راستہ نکالنا ہے، کرنا کیسے ہے، انسان نے پیچھے نہیں ہٹنا، میں کیا کروں، میں کیسے انجام دوں کاموں کو، خوب اس کے لیے راستوں کو تلاش کرنا ہے، بس توجہ کیجیے گا۔ پہلی چیز، تم زمین والوں پر رحم کھاؤ۔ اب جب مخلوق خدا پر رحم کھانا ہے تو دوبارہ پلٹ کر آ رہا ہوں، اپنے جو صلہ رحم جن کے ساتھ واجب کیا ہے خدا نے، ادھر رحم زیادہ کھانا ہے، ادھر زیادہ مہربانی دکھانی ہے۔ بس پہلی چیز، خدا بندے عالم کے رحم کو انسانوں کے پر لانے کا جو سبب ہے وہ مخلوق خدا کے ساتھ رحم دلی ہے، ہمدردی ہے، دوسروں کا خیال کرنا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے لیے خدا کی رحمت کو لے کر آتی ہے، وہ دو مؤمنوں کے درمیان اصلاح ہے، دو مؤمنوں کے درمیان صلح ہے۔ توجہ کیجیے گا، اسلام نے انتہائی اہمیت دی ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو کیا کرو، ان کو آپس میں ملانے کی کوشش کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کی کوشش کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت ہے سورہ حجرات کے اندر۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو۔ دو بھائی لڑ گئے، بہن بھائی لڑ گئے، چچا پھوپھی آپس میں لڑ گئے، بہت سارے مسائل ہیں ہمارے درمیان، کیا کرو، ان کے درمیان صلح کی کوشش کرواؤ۔ تم ان کے درمیان صلح کی کوشش کرواؤ گے، کیا ہوگا، خدا تم پہ رحم کھائے گا۔ ہماری، ہمیں آپ کے سامنے چونکہ معاشرے کے اندر ہیں، تھوڑے بہت کاموں کو انجام دے رہے ہیں، اس لیے اندازہ ہے ان چیزوں کا، اس حقیقت کو پہچانی ہے کہ اگر ہمارے یہاں اکثر لوگ اپنی جو ذمہ داری، ایک انسانی ذمہ داری خدا نے دی ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، معاشرے کے بہت سے مسائل خود نمٹ جائیں گے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دو بھائی آپس میں لڑ گئے، فلاں دو بھائی بہن کا جھگڑا ہو گیا ہے، فلاں دو رشتہ داروں میں جھگڑا ہو گیا ہے، ہم یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، بہت زیادہ اگر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، خدا ان کے درمیان محبت پیدا کر دے، دعا کر دیں۔ دعا بھی کافی ہے، کرنا چاہیے، لیکن ذہن میں رکھیے گا کل والی جو میں نے آپ کے سامنے آخری نقطہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف کی جان ایک جملے پر بچی تھی، اور وہ جملہ بیان کرنے والے اس جگہ پر تھے کہ مایوس ہو کے چھوڑ دیتے کہ مت کرو یہ بات، اس کا کوئی اثر نہیں ہونا، نہ یوسف کے بھائیوں پر اثر ہونا ہے، نہ فرعون پر اثر ہونا ہے، مگر انہوں نے اپنی ذمہ داری انجام دی۔ ایک جملہ کا، لا تقتلوہو، اس ایک جملے نے حضرت موسیٰ کی جان بچائی، حضرت یوسف کی جان بچائی، کیوں؟ کیونکہ ایک جملہ ادا کر کے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ یہاں پر بھی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے، دونوں کو آپس میں ملانا ہے۔ آپس میں لڑائی ہو گئی، کولیگس کی لڑائی ہو گئی، آفس میں لڑائی ہو گئی، بہن بھائی آپس میں جدا ہیں، کتنا اس وقت قطع رحمی معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، میں کیا کروں، اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، قرآن کے اندر ہے، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید اس ذریعے سے خدا تم پہ رحم کھائے۔ رسول اللہ کی روایت سن لیجیے، آگے بڑھا دوں اس موضوع کو، رسول اللہ نے بیان کیا، اصلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلات والصیام، دو لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروانا ایک سال کی نماز اور روزوں سے افضل ہے، ایک سال کی نماز اور روزوں سے افضل ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ روایات ہیں، زبان معصوم سے بیان ہوئی بھی ہیں، یعنی اس کو عبادت سمجھیے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ یہاں پر آغا ناصر رفیع اسی حدیث کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ ہم اور آپ عبادت کے لیے چھٹی لیتے ہیں، مثلا زیارت پر جانا ہے، عبادت ہے یا نہیں ہے، عبادت ہے، زیارت پر جا رہے ہیں، ہم زیارت پر جانے کے لیے 15 دن کی چھٹی لیتے ہیں، جاتے ہیں کیونکہ عبادت ہے۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، دو لڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملانا ایک سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کیا کرو، آغا ناصر رفیع کی زبانی، تھوڑا سا وقت نکال لو، جیسے زیارت پر جانے کے لیے وقت نکال رہے ہو، جیسے حج پر جانے کے لیے وقت نکال لو، بالکل ویسے ہی وقت نکال لو، جو دو لوگ آپس میں لڑے ان کی اصلاح کروا دو، ان کی صلح کروا دو، نتیجے میں کیا ہوگا، خدا بندے عالم رحم کھائے گا۔ اب جب خدا رحم کھائے گا تو زندگی عزت کے ساتھ گزرے گی، خدا کی رحمت کے سائے میں زندگی آسودگی کے اندر آ جائے گی۔ عزیزوں، زحمت تمام کروں، تیسری چیز جو انسان کے اوپر خدا کی رحمت لے کر آتی ہے وہ کیا ہے، ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے؟ امام نے بیان کیا رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا وند عالم اس پر رحم کھاتا ہے، یعنی خدا اس پر رحمت کرتا ہے جو ہم ائمہ کے امر کو زندہ کرتا ہے، ہم ائمہ کے امر کو زندہ کرتا ہے۔ پوچھنے والے سائل نے جو وہیں کھڑا تھا پوچھا مولا آپ کا امر آپ کا کام کیسے زندہ ہوتا ہے؟ امام نے بیان کیا جو ہماری تعلیمات کو سیکھے اور اس کے بعد لوگوں تک پہنچائے، یہ ہمارے امر کا احیاء ہے، یہ ہمارے کاموں کا احیاء ہے۔ توجہ کیجیے گا، لیکن اس میں ایک نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، جو ہماری تعلیمات کو سیکھے اپنی طرف سے شیعت اور حسینیت کو بنا کر لوگوں تک نہ پہنچائے، پہلے شیعت حسینیت کو سیکھے اس کے بعد لوگوں کو سکھائے۔ آج کے دور میں جو مسائل ہیں، میں آج دوسری بار اس بات کو بیان کر رہا ہوں، پاکستان کے اندر آج بھی محبان اہل بیت کی اکثریت ہے، محبان اہل بیت، شیعوں کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت میں بھی وہ افراد جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، پنجتن پاک کا احترام کرتے ہیں، آج بھی ان کی اکثریت ہے، آج بھی ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن مسائل خراب ہونا شروع ہوئے، تکفیریت ناصبیت نے دوبارہ اپنے نحس قدموں کو پنجوں کو جمانا شروع کیا ہے، ان کی اپنی سازشیں اپنی جگہ ہیں، یہ کام تو ہونا ہی ہے۔ تو جو رکھیے گا من احیا امرنا میں، میں آپ کے سامنے جو بیان کروں، خدا رسول امام رضا نے بیان کیا خدا اس پر رحم کھاتا ہے، خدا اس پر رحم کرے، خدا نے اس پر رحم کیا کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ آیا امر امامت کا زندہ کرنا، تھوڑا حساس بحث ہے توجہ سے سنیے گا، امر امامت کا زندہ کرنا فقط ائمہ علیہ السلام کی حدیثوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے کہ یقیناً ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ خدا نے ائمہ علیہ السلام کو معاشرے کی رہنمائی اور رہبری کے لیے منتخب کیا ہے۔ احیاء امر ائمہ کیا ہے؟ ایسا کام کرو کہ زمانے کی امور کی زمام امام کے ہاتھوں میں جا سکے، یعنی امامت امام کے ہاتھ میں آ جائے، رہبری امام کے ہاتھ میں آئے، قیادت انسانیت امام کے ہاتھ میں آئے۔ یہ احیاء امر کا شاید کمال ہے، چونکہ اس حدیث کے مطابق ہے کہ ہمارے امر کو جو زندہ کرتا ہے خدا اس پر رحم کھائے، رحم کھاتا ہے، رحم کھایا خدا نے اس کے اوپر۔ پوچھا اس نے کیا کیسے کیا کہا جائے کیا جائے، امام نے کہا ہماری تعلیم کو سیکھو، سیکھنے کے بعد پھیلاؤ۔ پھر آگے امام کے الفاظ ہیں کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی پہنچا دی جائے تو لوگ ضرور ہماری پیروی کریں گے۔ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی، یعنی جو ائمہ کا کلام ہے، ائمہ کی بات ہے، یہ بعض وقت حدیث نہیں ہے، سیرت ائمہ، مقصد امامت اگر لوگوں کو سمجھا دیا جائے تو لوگ حتماً آئیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس پاکستان کے اس ماحول کے اندر کہ جہاں اکثریت اب بھی محبان اہل بیت ہے اور اہل بیت کے دروازے پر بہرحال اس طرح نہیں آئے جیسے آنا چاہیے، اس طرح کی وہ تڑپ اور طلب پیدا نہیں ہو رہی لوگوں کے دل میں ائمہ کے بارے میں، ان کی فضیلت کے قائل ہیں۔ امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر ہمارے کلام کی خوبصورتی ان کے سامنے آ جائے گی تو یہ ہماری فضیلت کے قائل ہو جائیں گے، یہ نہیں کہا امام نے، توجہ کیجیے گا امام کے کلمات پر۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ اگر ان کے ہمارے کلام کی خوبصورتی ان کے سامنے آئے گی تو یہ ہماری فضیلت کے قائل ہو کر نعرہ لگائیں گے، یہ نہیں کہا۔ امام نے کہا لتبعونا، حتماً پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اگر آج بھی اکثریت محبان کے ہونے کے باوجود پیچھے چلنے والا مرحلہ طے نہیں ہو رہا، اس کے اندر بھی یقینی یہ بات ہے کہ ہم نے ائمہ علیہ السلام کے کلام، ان کی سیرت کی اس خوبصورتی کو پیش ہی نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے وہ اہل بیت کے راستے پر آ سکتے ہیں۔ کوتاہی ہماری ہے، ہم نے پیش نہیں کیا، ہمیں پیش کرنا تھا، اسی لیے ائمہ نے ہمیں سکھایا تھا۔ چھٹے امام نے جنہوں نے ہمیں فقہ سکھائی، دین سکھایا، جن کے نام سے آج ہماری عزت ہے، ہم فقہ جعفری کہلاتے ہیں، دوسروں کی فقہوں کے مقابلے میں امتیاز ہے ہمارا کہ جنہوں نے امام جعفر سے سیکھ کر اپنے فقہوں کے دروازے بنا لیے، ہم نے اس سے اپنا راستہ لیا کہ جس سے دوسروں نے سیکھا ہے، امام کا راستہ ہے۔ انہیں امام نے کیا کہا تھا شیعوں سے؟ کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت بننا۔ انہوں نے کیا کہا؟ کونوا دعاۃ الناس الینا بغیر السنتکم، ہماری طرف لوگوں کو بلانا ذمہ داری ہے تمہاری۔ توجہ کیجیے گا، یہاں بیٹھے ہر شخص کو امام کہہ رہے ہیں ذمہ داری ہے، کونوا تم سب دعاۃ الناس الینا، لوگوں کو ہماری طرف بلانے والے بنو۔ آپ سب اپنے آپ سے کہیں گے مولا ہم تیار ہیں، ہیں تیار یا نہیں؟ امام کا امر ہے۔ امام نے چند لوگوں کو تو نہیں کہا کونو جمعے کونو دعات الناس، تم سب کے سب ہماری طرف بلاؤ لوگوں کو. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ابھی کہیں جو دانشگاہ امام رضا میں بیٹھے ہیں اپنے طور پر کہہ دیں حالت مانوی کے اندر، مولا ہم تیار ہیں. مولا کہیں گے ٹھیک ہے تم تیار ہو، مگر شرط میری ہے، کیسے بلانا ہے؟ شرط میں بتاؤں گا، راستہ میں بتاؤں گا. مولا ہم تیار ہیں، کیسے بلانا ہے؟ امام کہیں گے بغیر السنتکم، ہماری طرف بلانا اپنی زبان سے مت بلانا، اپنی زبان سے مت بلانا. آپ اسی عالم میں جس میں آپ نے مولا سے کہا مولا ہم تیار ہیں، اسی عالم میں پوچھ لیں مولا سے، مولا زبان کے بغیر کیسے بلایا جاتا ہے؟ کسی کو بلایا جاتا ہے زبان سے، دعوت دی جاتی ہے، تبلیغ زبان سے کی جاتی ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ یہی ہمارے شیعہ کی خصوصیت ہے، ہمارا شیعہ زبان کھولے بغیر لوگوں کو ہمارے مکتب کی طرف اپنے عمل سے لے آتا ہے. شیعہ عمل، شیعہ کا عمل دعوت دے رہا ہوتا ہے، شیعہ کا عمل تبلیغ ہے. شیعہ کو امام علی کی طرف لانے کے لیے لوگوں کے سامنے فضائل پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ علی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے خود ایک شیعہ صاحب فضیلت بن جاتا ہے. وہ اپنے علاقے میں، اپنے ادارے میں، اپنے کالج میں، اپنے اسکول میں ممتاز نظر آتا ہے اور آنا چاہیے. عزیزان محترم، یہ حقائق ہیں، آئمہ نے بیان کیے ہیں. بس چوتھی چیز جو رحمت خدا کے نزول کا سبب ہے کہ میں اور آپ رحمت خدا چاہتے ہیں، امام رضا کی فرمائش ہے رحم اللہ من احیا امرنا، خدا اس پر رحم کرتا ہے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. امر آئمہ، تعلیمات آئمہ بھی ہیں، اس سے زیادہ کردار ہے اپنا. لہذا امام آئمہ کا امر فقط حدیث کا بیان نہیں ہے، اب لوگوں کو اس دروازے پر لانا ہے جس کو میں نے دوسرے دن آپ کے سامنے بیان کیا، چونکہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، میں آج اس بحث میں نہیں جا رہا. لیکن زمانے کے امام کی طرف آخر ہمیں ہی توجہ کروانی ہے. اصل احیاء امر آئمہ فقط چند رٹی ہوئی احادیث نہیں ہے عزیزوں، انسان کو جگہ لے آنا فکری اعتبار سے کہ آج کے دور کا ہر انسان یہ سمجھ جائے کہ خداوند عالم نے جو راستہ رکھا ہے ہدایت کا، نجات کا، وہ دروازہ فقط مہدی فاطمہ کے پاس، اس جگہ تک پہنچا. زحمت آپ کی تمام کی، چار چیزیں بیان کی، پانچویں چیز جو معدن الرحمہ ہیں ان کے ساتھ اتصال. معدن الرحمہ کون ہے؟ معدن یعنی خزینہ، یعنی جہاں خدا کی رحمتیں جمع ہوتی ہیں. زیارت جامعہ میں جیسے کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، مساکن البرکہ ہیں، السلام علی یا محل معرفت اللہ و مساکن برکت اللہ، اہل بیت کے لیے کہا گیا تھا برکت کا مسکن ہے، برکت آپ کے پاس ہے. اسی طرح زیارت جامعہ کے اندر اہل بیت علیہ السلام کو معدن الرحمہ کہا گیا ہے، آپ معدن رحمت ہیں، رحمت کی کان ہیں، رحمت کا سر چشمہ ہیں، رحمتیں آپ کے یہاں سے پھوٹتی ہیں، مخصوصاً رحمتیں امام حسین کے دروازے سے ملتی ہیں. صلی علی امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا، امام حسین علیہ السلام رحمت اللہ الواسعہ ہیں، خدا کی وسیع رحمت امام حسین علیہ السلام. اس کو بیان کیا آغا علی نے گفتگو میں بیان کیا تھا، ظاہراً آغا قاضی طباطبائی جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، ظاہراً ان سے ہے یا کسی اور عارف سے ہے، انہوں نے کہا کہ عالم مکاشفہ میں، اب یہ ایک پوری ایک بحث ہے عزیز، عالم مکاشفہ کیا ہوتا ہے فقط اتنا سمجھ لیجیے، جب انسان تزکیہ نفس کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے تو خدا وند عالم انسان کی آنکھوں سے پڑے ہوئے پردوں کو اٹھا دیتا ہے، اور ایسی شخصیات بہت گزری ہیں مکتب اہل بیت کے اندر. یہ راستہ ہے، جو جاتا ہے اس طرف پہنچ جاتا ہے. اس عارف بزرگوار نے بیان کیا کہ میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا آسمان پر لکھا ہوا ان الحسین رحمت الواسعہ، حسین خدا کی وسیع رحمت کا دروازہ ہے، خدا کی وسیع رحمت کا دروازہ ہے امام حسین. اب یہ رحمت ہی تو ہے امام حسین کی کہ جو حر جیسے خطا کار کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتے ہیں، یہ رحمت ہے امام حسین کی، یہ رحمت ہے امام حسین کی کہ اور خطاؤں سے آلودہ ہو کر آ رہے ہیں. امام حسین کو اس میدان کربلا میں ابتدائی طور پر رکنے پر مجبور کیا ہور نے، ایسا ہی ہے، امام حسین کو آگے نہیں بڑھنے دیا ہور نے. جب سات محرم کو پانی کے پاس سے خیموں کو ہٹایا گیا، اس وقت بھی ہور اسی لشکر میں موجود ہے. خطائیں ہیں ہور کی، لیکن رحمت واسعہ کیا ہوتی ہے، کہ جب کسی کو اپنی خطا کا احساس ہو تو آنے والے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے. جیسے خدا میں نے آپ سے اندرس بھی ابھی آیت پڑھ دی میں نے آپ کے سامنے کہ خدا کہہ رہے جاؤ فرعون کی طرف, اے موسیٰ ہارون, لیکن دیکھو جا کے نرمی سے پیش آنا, شاید یہ پلٹ آئے, خدا اسے قبول کرنے میں تیار. لیکن جو وسیع رحمت والا ہے عزیزوں, وہ فقط خطا کار کو قبول نہیں کرتا, وہ تو قبول کرتا ہی کرتا ہے, خطا کار کو قبول کرنے کے ساتھ اس کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا. میں امام حسین کے مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا, آخری ایام ہے اگر سے, لیکن فقط آ گئی یہ بات یہاں تک. امام حسین کی رحمت کو دیکھیے گا, کتنی وسیع رحمت ہے امام کی. خطا کار ہیں اور خطائیں ان کے آپ کے ذہن میں آئے ہیں, شرمندہ ہو کر آ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو خبر ملی ہے کہ ہور آ رہے ہیں. میں فقط اپنے الفاظ میں تھوڑا تحلیل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ محسوس ہو سکے امام کی رحمت, اور اس کے بعد جو خدا نے ہمیں سعادت دی ہم 2 مہینہ چند دن جو امام حسین کی خدمت میں رہے. عزیز تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ ہور آ گئے تھے, امام پیغام دے دیتے دور سے کہ ٹھیک ہے ہور اگر آ گئے, تائب ہو گئے, پلٹ گئے ہیں, ٹھیک ہے میں خدا بند عالم کی زمین پر اس کی رحمت کا نمائندہ ہوں, حر کو کہو کہ حسین نے تمہیں معاف کر دیا, چلے جائیں اب یہاں سے. امام کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے, لیکن حسین کون ہے؟ رحمت اللہ الواسعہ, وسیع رحمت خدا کی. حر کی فقط توبہ قبول نہیں کی, امام حسین کو جب خبر ملی ہے حر آ رہے ہیں, استقبال کے لیے امام حسین نے حضرت علی اکبر کو روانہ کیا, جاؤ استقبال کر کے لے کر آؤ حر کو. دوسرا یہ کہ جب حر آ رہے ہیں تو ظاہراً سر شرمندگی سے جھکا ہوا ہے, شرمندگی سے جھکا ہوا ہے, شرمندہ ہیں, ہونا چاہیے نا شرمندہ, حر کو شرمندگی سے سر جھکا ہوا ہے. امام کی نگاہ پڑتی ہے, امام حر کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہتے حر اب آئے ہو جب ہمیں اس مشکل میں پھنسایا ہے, نہیں کہا. کیا کہا امام نے؟ امام نے جملہ کہا ارفع راسک یا حر, اے حر یہ سر جھکا کے کیوں آ رہے ہو, سر اونچا کر کے آؤ, سر اٹھا کر آؤ, عزت کے ساتھ آؤ. توجہ کیجیے گا, رحمت اللہ الواسعہ, رحمت اللہ الواسعہ امام حسین. اس کے بعد حر کو قبول کر لیا, میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے حر کو قبول کیا, ٹھیک ہے توبہ قبول, حر کو کہتے ہیں حر توبہ قبول ہے, اپنے نانا کی طرح کرتے جیسے حضرت رسول اللہ نے کیا تھا جنگ احد میں, جس حبشی غلام نے جناب حمزہ کو مارا, وہ رسول اللہ کے لیے بہت بڑا غم تھا یہ جناب حمزہ کا شہید ہو جانا. سید الشہدا کا لقب پہلے جناب حمزہ کا ہے, وہ عظمت ہے جناب حمزہ کی کہ جناب سیدہ نے ان کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی تھی, بہت بڑا مقام ہے جناب حمزہ کا. خوب سوچئے گا اس بات کو, جناب سیدہ عظمتوں کی مالکہ ہیں, پنجتن پاک میں جو تعارف کا ذریعہ ہیں وہ جناب سیدہ ہیں, مگر جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے جناب سیدہ نے تسبیح بنائی, وہ کتنا عظیم شخصیت ہے جناب حمزہ کی. ان کو مارنے والا جب حبشی قاتل, جب فتح مکہ ہو گیا, فتح مکہ کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا, رسول اللہ نے سب کو معاف کیا, اس کو بھی معاف کیا, اس نے شرمندگی کا اظہار کیا, رسول اللہ نے معاف کیا. معاف کرنے کے بعد کیا کہا؟ میری نگاہوں کے سامنے مت آنا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم میری نگاہوں کے سامنے آؤ گے کیا ہوگا؟ مجھے اپنے چچا کا غم یاد آ جائے گا. توجہ کیجیے گا عزیزو, امام حسین, میں فقط تحلیل کے لیے کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا اس طرح سے اسے بھی سن لینا چاہیے کہ ابھی امام حسین یہ کر سکتے تھے, ہور کو کہتے ہور ٹھیک ہے تم آ گئے, قبول کیا, معاف کیا اور اب چلے جاؤ, چونکہ تم جب تک آنکھوں کے سامنے رہو گے یاد آتا رہے گا. امام نے نہیں کیا, امام نے ہور کو اپنے پاس رکھا. کیوں؟ رحمت اللہ الواسعہ ہیں, جب رحمت اللہ الواسعہ ہیں تو کیا کریں گے, ہور کو اس میدان میں کمال عطا کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. امام ہوتا ہی وہ ہے, رحمت ہوتا ہی وہ ہے کہ جو کر سکتا ہے کسی کے لیے وہ کرے گا. توجہ کیجیے گا, کریم ہوتا ہی وہ ہے جو آنے والے کے ظرف کے مطابق نہیں اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ حر کو روکا, حر رک گئے. اب امام حسین علیہ السلام نے حر کو روکا, اب کیا معراج ملنے والی حر کو؟ اللہ اکبر, جو کربلا کے میدان میں حر کا مقدر بنا وہ کسی کا بھی نہیں بنا. کیسے بنا؟ اس لیے کہ حسین رحمت اللہ الواسع سے آئے, حر سب سے زیادہ شرمندہ ہو کر آیا ہے. اب آسان نہیں ہے حر کے لیے امام حسین کے پاس کھڑے رہنا, اسی لیے تاریخ میں بیان ہوا حر نے امام حسین سے جانے کی اجازت مانگی. معمولاً جو میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگتا تھا امام حسین تھوڑا سا لیت اللہ سے کام لیتے تھے, تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے تھے. حر نے جیسے ہی اجازت مانگی ہے امام حسین نے حر کو جانے کی اجازت دی. کیوں؟ تحلیل کیجیے اس چیز کو، فقط مذاہب کے اندر نہیں سننا ہر چیز کو، تحلیل بھی ہونی چاہیے. کیوں امام نے اجازت دے دی؟ اس کو علماء نے بیان کیا، اس لیے کہ امام حسین یہ جانتے ہیں کہ حر اس وقت شرمندگی کے عالم میں میرے سامنے کھڑا ہے، امام حسین اس کی شرمندگی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے. امام حسین نہیں چاہتے، اب اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کہ حر کے کانوں میں یہاں پہنچنے کے بعد بچوں کی صدائے التش آ جائے. بچوں کی صدائے التش اگر حر کے کانوں میں آئے گی کیا ہوگا؟ باقی سب کو بھی بچوں کی پیاس پہ رونا آئے گا، مگر حر شرمندگی کے ساتھ روئے گا، میں سبب بنا ہوں اس کا. امام حسین شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، امام حسین عزت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں بھیجنا چاہتے ہیں. یہ رحمت اللہ الواسع ہے، توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. امام حسین نے حر کو جانے کی اجازت دی، اور اس کے بعد یہ حر کا مقام، حر کا مقدر، کہ جب شہید ہوتے ہیں حر کی پیشانی سے نکلنے والا خون ہے، کسی کپڑے سے جب نہیں رکتا، امام حسین علیہ السلام رومال فاطمہ حر کی پیشانی پر ڈالتے ہیں. رحمت اللہ الواسع حسین. بس اس خدا کی وسیع رحمت نے ہمارے اوپر کتنی رحمت کی، جو میں نے کل آپ کے سامنے روایت بیان کی، 2 مہینہ 6 دن آج ہو گئے ہیں، اس نے ہمیں اپنے دروازے پر آنے کی اجازت دی. امام حسین پہ رونے کے لیے عزیزوں ملائکہ بھی ہیں جو آج بھی روتے ہیں، وہ ملائکہ جو آئے تھے کربلا میں امام حسین کا ساتھ دینے، وہ روتے ہیں. امام حسین پر آج بھی ملائکہ روتے ہیں، انبیاء روتے ہیں، امام حسین پر آج بھی مادر حسین گریہ کرتی ہیں بہشت میں. اس کے باوجود حسین نے مجھے اور آپ کو یہ عزت دی کہ 2 مہینہ 6 دن بلایا، آؤ میرے فرش پر بیٹھ، آؤ میں تمہاری آنکھوں میں آنسوؤں کو دوں گا. رحمت اللہ الواسع سے آئے حسین عزیزوں، رحمت ہے امام حسین کی. اور میں نے کل آپ سامنے پڑھا تھا کہ روتے ہوئے کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہم بہت رو لیے آج نہیں روئیں گے، کبھی یہ خیال نہیں آتا روتے ہوئے، بلکہ دل چاہتا ہے کہ اور شدت کے ساتھ رو سکیں حسین کے اوپر. رحمت اللہ الواسع ہے امام حسین. آیت اللہ بہجت کے بقول یہ آنسو ملکوت سے لا کر تقسیم کیے جاتے ہیں. اپنے نصیب پر ناز کیجئے کہ خدا نے آپ کو حسین کی عزا میں رونے والا قرار دیا. اپنے نصیب پر ناز کیجئے عزیزوں. میں اور آپ جو روتے ہیں، میں اور آپ مصائب کا ٹکڑا کسی ذاکر عالم خطیب سے سن کر روتے ہیں، یہ رونا اتنا اہم ہے، زمانے کا امام زیادہ نائیہ میں کہہ رہا ہے، صبح اور شام روتا ہوں، خود بیٹھ کے روتا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کے روتا ہوں. بس عزیزان محترم زحمت آپ کی تمام کروں، البتہ یہ زحمت نہیں ہے، رحمت الہی کا دریچہ ہے. جتنی دیر یہاں بیٹھے مخصوصا یہ مصائب کا لمحات، عزیزان محترم یہ امام حسین رحمۃ اللہ الواسع ہیں، مگر اس رحمت کو امت نے سمجھا نہیں، اسی رحمت الواسع کو امت نے سمجھا نہیں. یہ امام اتنے رحمت والے ہیں کہ حتیٰ جو آخری لمحات میں قاتل آ رہا ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں میرے قتل سے اپنا ہاتھ روک لے، تو بدبخت ہو جائے گا، بد نصیب ہو جائے گا، میں تیری دنیا کو بھی بچانا چاہتا ہوں، تیری آخرت بھی، مگر وہ نہ سمجھا. عزیزوں اس رحمت اللہ الواسع کا احترام نہیں کیا گیا، اسے شہید کر دیا گیا، اس کی آل کو اسیر بنا لیا گیا، اور اس کے بعد یہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا، منازل سے گزرتا ہوا مدینے پہنچ گئے. کل میں نے مدینہ آمد کا تذکرہ آپ کے سامنے چھیڑ دیا تھا، آج بھی اسی مدینہ آمد کے تذکرے کو ایک اور انداز سے پیش کروں. عزیزوں بس جب یہ لٹا ہوا قافلہ، بچا ہوا، اس کے لیے بہتر لفظ استعمال کروں، بچا ہوا قافلہ، یعنی جب یہاں سے چلا تھا تو کتنے افراد تھے اس قافلے میں، آپ خود اپنے تصور میں گن لیجئے گا. جوانان بنی ہاشم تھے، علمدار کربلا تھے، امام حسین تھے، اکبر تھے، قاسم تھے، اون و محمد تھے، اور میں دوبارہ اس جملے کے آپ کی اجازت سے بیان کر رہا ہوں کہ ایک چھوٹی بچی بھی تھی جو اس قافلے کے ساتھ ساتھ چلی تھی. یہاں سے سب آ گئے، جو بچ گیا وہ سب آ گئے، لیکن وہ بچی نہیں آ سکی. عزیزوں بس جب امام سجاد کی نگاہ فصیل مدینہ پر پڑی ہوگی، تصور کے وادی میں جا کر بیان کر رہا ہوں، امام سجاد کو زندان شام کا وہ جملہ سکینہ کا یاد تو آیا ہوگا نا، بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں، بھیا یہ اڑتے ہوئے پرندے کہاں جا رہے ہیں. سید سجاد کہتے تھے یہ اپنے اپنے وطن جاتے ہیں، اپنے آشیانوں کو جاتے ہیں، اپنے گھروں کو جاتے ہیں. سکینہ بھی حضرت سے پوچھتی تھی نا، بھیا کبھی ہم بھی اپنے وطن جائیں گے. اب وہ وطن آ گیا، سید سجاد وطن میں کھڑے ہیں، سکینہ یاد تو آئی ہوگی، اے میری بہن سب آ گئے مگر تو اس وطن میں ہمیشہ کے لیے رہ گئی. اجرکم اللہ عزیزم. بس یہ آنسو امام حسین کے اوپر بڑی برکت ہے، تھوڑا سا اور ان آنسو کو بہا لیجیے. عزیزم قافلہ پہنچ گیا، بشیر خبر دیتا پھر رہا ہے مدینے والوں اس مدینے میں نہ رہو، یہ مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا. عزیزم اسی قافلے میں بشیر کہتا ہے کہ میں جب یہ مدینے میں خبر دے رہا تھا، ہر دروازے سے بیویاں نکل رہی تھیں، بچے نکل رہے تھے، بوڑھے نکل رہے تھے، رو رہے تھے، سر کو پیٹ رہے تھے، میرے ذہن میں خیال آیا کہ کاش ایک ماں سے میرا اس مدینے میں ابھی سامنا نہ ہو. کون سی ماں ہے؟ جس نے چار بچوں کو کربلا بھیجا تھا، جس کا ایک بیٹا علمدار کربلا تھا، جس کا بیٹا عباس تھا. کیونکہ اگر اس ماں نے مجھ سے کچھ پوچھ لیا تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ لیکن بشیر کہتا ہے قسمت سے یہ ہوا کہ سامنا ہو گیا. ام البنین عصا کے سہارے آگے بڑھتی ہوئی آ رہی تھی، آگے بڑھتے ہوئے مجھے مخاطب کیا، بشیر تو کربلا کی خبر لے کر آیا ہے، اخبرنی عن کربلا. کہتے ہیں میں سمجھا اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے، مگر میں جانتا تھا عباس سے کس قدر محبت ہے، لہذا میں نے پہلا تذکرہ عباس کا نہ کیا. میں نے کہا بی بی آپ کا بیٹا جعفر امام حسین کی راہ میں مارا گیا، اس نے قربانی پیش کر دی. بی بی ام البنین نے اس کو دیکھا، دوبارہ پوچھا اخبرنی عن کربلا، مجھے کربلا کے بارے میں بتا. دوسرے بیٹے کا تذکرہ کیا، بی بی کے تیور تھوڑے سے بدلے، بشیر سے کہا اخبرنی عن کربلا. بشیر کہتا ہے میں سمجھا عباس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں. میں نے تڑپ کر کہا بی بی عباس نے حق وفا ادا کیا، نہر پر پہنچا، پانی نہ پیا، اپنے آقا کی پیاس کو یاد رکھا، اپنے بازوؤں کو قلم کروا دیا. کہتا ہے بشیر میں نے دیکھا بی بی نے ایک اور انداز میں کہا بشیر اخبرنی عن الحسین. ارے میں تجھ سے حسین کا پوچھ رہی ہوں، تو مجھ سے حسین کا تذکرہ نہیں کرتا، تو میرے بچوں کا تذکرہ کرتا ہے. میں نے اپنے بچوں کو حسین میں قربان کیا، مجھے میرے مولا حسین کا بتا. میں نے کہا بی بی حسین کی اس گردن کو ذبح کر دیا گیا، حسین کربلا
کا بہترین عرض ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر مومن کو اپنی جانب سے عطا فرما، ان مومنین میں جس کے گھر میں جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما. پروردگار تجھ در رحمت کا واسطہ یہاں بیٹھنے والے، اس مجلس کو سننے والے تمام مومنین جنہوں نے اس مجلس میں شرکت کی، آنسو بہائے، ان سب کو اس سال کربلا کی زیارت نصیب فرما. پروردگار تجھ در رحمت کا واسطہ جو وارث حسین ہے اس کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ذو الرحمت کا واسطہ تمام مومنوں کی مشکلات کو آسان فرما، اس عالمی وبا کا دنیا سے خاتمہ فرما، اس میں مبتلا مومنوں کو شفا عطا فرما، تمام مراجع عظام رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. پروردگار اپنی رحمت کے ساتھ اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے مولا کی خدمت کا شرف عنایت فرما.